I'm Jim Bertel. In their first weekend session in 37 years, British lawmakers in Parliament debated whether to accept Prime Minister Boris Johnson's proposed new divorce deal with the European Union. Johnson says his deal will help to bridge the divide in Britain.
It is now so urgent for us to move on and to build a new relationship with our friends in the EU on the basis of a new deal, a deal that can heal the rift in British politics.
As Johnson tries to win majority support, opposition Labour Party leader Jeremy Corbyn says the latest Brexit deal is bad for Britain.
This deal is not good for jobs, damaging for our industry, and a threat to our environment and our natural world. It's not a good deal for our country, and future generations will feel the impact. It should be voted down today by this House.
British and EU law expert Joelle Grogan says the outcome of the vote on the new agreement could fall either way.
In terms of a gamble, we're coming down to a single-digit difference between those in the House of Commons which will vote in favour of the withdrawal agreement and those who will be opposed to it. It will come down to maybe one, two, or even three MPs. That will be the difference.
Britain is expected to leave the EU on October 31st. Syrian Kurdish-led forces and Turkey are exchanging blame for fighting that has rattled a U.S.-brokered ceasefire in northeastern Syria. The Kurds are appealing to U.S. Vice President Mike Pence to enforce the deal. The Syrian Democratic Forces say Turkey has failed to abide by the deal, refusing to lift the siege of a key border town. Turkey's defense ministry says it is completely abiding by the accord. For more news, go to voanews.com. This is VOA News. Lebanon's influential Hezbollah leader says he doesn't support the government's resignation amid nationwide protests calling for politicians to step down over a deepening economic crisis. Hassan Nasrallah says calls for the current National Unity government to resign are, quote, a waste of time, since the same political groups will haggle over forming a new one. Lebanon's prime minister gave his partners in government a 72-hour ultimatum to come up with convincing solutions amid the pressures. Turning now to the impeachment inquiry of U.S. President Donald Trump, AP's Washington bureau chief Julie Pace reports the White House shifted its explanation about policy toward Ukraine again this week.
The acting chief of staff, Mick Mulvaney, stood at the White House briefing room and acknowledged that there was a quid pro quo with Ukraine, that what the president wanted was for Ukraine to look into a baseless conspiracy theory involving the Democratic National Committee in the 2016 election, and that if Ukraine did that, then they would be granted a meeting, an in-person meeting with the president. Mulvaney, of course, tried to walk that back, but he is there on tape saying this.
That's AP's Julie Pace. Hundreds of protesters battled police in the heart of Barcelona on Friday, on the fifth day of unrest following the jailing of Catalan separatist leaders. Reuters' Edward Barron reports.
Streets in Barcelona were ablaze on Friday night as hundreds of protesters battled with police in the heart of Spain's most visited city. Fiery barricades were set up and rocks hurled at security forces. It was the fifth day of unrest following the jailing of Catalan separatist leaders. Officials said there were clashes in at least four other towns and cities in Spain's wealthiest region in the far northeast of the country. Spain's Interior Ministry said 207 police had been injured since Monday and 128 people had been arrested in the region over the past 5 days, as pro-independence anger shows no sign of abating.
That's Reuters' Edward Barron. A Google affiliate is using drones to deliver purchases in a key first U.S. test of the service. AP's Tim McGuire reports.
81-year-old Susie Sensmeyer has a spot in history, one of the first two people in the United States to have a purchase delivered by drone.
I've always been impressed with things flying up there. And the drone with nobody flying it is remarkable.
The purple winter vest she ordered from Dick's Sporting Goods in Christiansburg, Virginia, arrived at her home in just minutes Friday. Wing, a drone service owned by Google's parent Alphabet, has started a drone delivery pilot program, carrying orders from Walgreens and FedEx in parts of that southwest Virginia city. I'm Tim McGuire.
And from Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान का मुजवजा मार्च और मुल्क की सियासत, इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगु होंगे जे यू आई एफ के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा। अगला हमारा सेगमेंट है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तलबा को हरासा किए जाने के स्कैंडल के पस मंज़र में हरासमेंट के खात्मे के लिए इंतजामी इकदामात पर, और इस हिस्से में शरीक गुफ्तगू होंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जमान लियाकत शाहवानी और बलूचिस्तान में एम्बेड पर्सन साबरा इस्लाम। सेगमेंट अलिफ से ये तक उसमें आज अमरीका का दौरा करने वाली एक टीचर अक्सा तस्नीम से हम जानेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या मुख्तलिफ देखा और उसका वो इतलाक पाकिस्तान के अंदर कैसे करना चाहेंगी। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है, उसमें बात होगी आयशा खालिद से, माहिर अमूर ग़िज़ायात, और बात हम करेंगे आलमी योम खुराक पर, इंसान के लिए एक मुनासिब खुराक के तकाजे क्या हैं, किस तरह की खुराक उसको खानी चाहिए, और इसके अलावा कुछ रिपोर्टें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। सामिन, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च, जिसको वो आज़ादी मार्च का नाम देते हैं, उसकी कॉल दे रखी है। 27 अक्टूबर से ये मार्च शुरू होगा और 31 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात के मुतालबात क्या हैं, क्या इस बात के इम्कान हैं कि अब भी हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के अपने जो तहफ़ुज़ात हैं उसके लिए किसी सियासी तस्फ़िये की जानिब जा सकें, इसके असरात क्या हैं, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जे यू आई एफ़ के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा। सबसे पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हमने बात की है कि ये धरने क्यों हैं, क्यों का जवाब उन्होंने यही दिया था कि चूंकि उनके ख्याल में और बहुत सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें ये समझती हैं कि जो गुज़श्ता इंतखाबात नहीं थे, उनके बकौल इंतखाबात थे, वो फेयर नहीं थे और आरटीएस सिस्टम दर हकीकत इंजीनियरिंग थी और इसलिए ये एक जायज़ हुकूमत नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ एहतजाज है। और उनके बकौल उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि पहले इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बात हो, लेकिन धरने और हल्के हल्के खोलने के मुतालबे के बावजूद और उस पर कमिटमेंट करने के बावजूद हुकूमत ने उनके बकौल इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। सो हमने उनसे इंटरव्यू काफ़ी तवील था, उसमें से कुछ इकतबासात आपके लिए निकाले हैं, और सबसे पहले यही पूछा है कि क्या ये वायलेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और दूसरा ये कि आखिर वो नेगोशिएट भी किसी सतह पर कर सकते हैं या नहीं। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर इंगेज करती है, नेगोशिएट करती है, सो मौलाना साहब मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठना चाहेंगे, अगर बैठना चाहेंगे तो क्या मुमकिन तौर पे वो चाहेंगे कि इसका हल यूँ निकाला जाए या ये कुछ वो गेन करें अपने लिए, पार्टी के लिए, या जो भी उनका एक मंशूर एजेंडा है उसके लिए?
देखिए, हम सियासी लोग हैं, अलहम्दुलिल्लाह एक सियासी तारीख है हमारी, और हम डायलाग पे यकीन करते हैं, और यकीनन गुफ्तगुशनीदी हर मसले का हल है, चाहे दुनिया में ममालिक के दरमियान जंगे हों, फौजें आमने सामने हो, हम ये समझते हैं कि जाहिर है आखिर में सब कुछ जो है वो किसी न किसी टेबल पे बैठ कर ही तय हो सकता है।
सही सही।
तो बात गुजारिश ये है कि यकीनन मुजाकिरात के लिए एक तो बात ये है मेरे भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है।
हाफिज सना साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जो रीजन के अंदर और दुनिया में जो सूरत हाल है उस पर भी नज़र है, इस रेफरेंस में बताइएगा कि इमरान खान और उनके धरने पे भी इस एतबार से तनकीद हुई थी कि जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ हैं उनकी आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी दबाव में है, आपने खुद कहा, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रेशर्स इन हालात में अगर बढ़ाए जाएँ, FATF के ऊपर पाकिस्तान की दर्जाबंदी के लिए इजलास हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो नक्शा दुनिया के सामने पेश करेंगी कि बज़ाहिर एक ग्रुप्स हैं और यूनिफॉर्म्ड हैं, मुसल्ला हैं भले डंडों से सही, सो इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब एज एन एनालिस्ट आप बता सकते हैं हमें?
देखिए मेरे भाई, बात ये है कि तमाम तर जो आपने चैलेंजेस की बात की है, इनका हमें इदराक भी है, इनका हमें एहसास भी है, और कश्मीर का जो मसला है इस वक्त यकीनन अब तीसरे महीने में वो दाखिल हो गया है मामलात, और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, اپنے شہداء کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر آج بھی وہ ہمارا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہی ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر خاندان بھی ہوگا اور وہ کسی بھی اس قسم کے چیلنجوں میں ہوگا تو وہ اس میں ایک ایسے آدمی کو آگے لائیں گے, ایسے آدمی کو سامنے بٹھائیں گے, ایسے آدمی کو جو ہے سونپیں گے ذمہ داریاں جو واقعی اس خاندان میں متفقہ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ہمارے بھائی عمران خان میں قطعاً موجود نہیں ہے.
یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ گارڈ آف آنر لے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے, یہ لینا چاہیے ایک بات. اور پھر یہ جو جس انداز میں گارڈ آف آنر ہے تو یا یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ کوئی باقاعدہ ایک پیرلل ملیشیا ہے جو بہت مسلز اپنے شو کر رہی ہے, کیا مقصد تھا اس کا؟
نہیں, میرے خیال میں دیکھیے, جب سے میں پیدا ہوں, اب میری عمر 67 سال ہے اور میں شروع سے جے یو آئی میں ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. ہماری تنظیم میں ایک رضاکار فورس ہے جو ہمارے جلسوں اور دیگر حوالوں سے جو ہے خدمات انجام دیتی ہے, کیونکہ اس مارچ میں ہمارے کافی لوگ آئیں گے اور اس میں ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی دشمن, کوئی بھی ایسے عناصر اندر جا سکتے ہیں جو کسی کے املاک کو نقصان پہنچائے, جو کسی کو پتھر پھینک کے کسی کا شیشہ توڑے یا خدا نخواستہ کوئی بلاسٹ کرے. اس لیے اگر ایک آدمی کو ہم ذمہ داری لگائیں گے تو ایک دوسرے کو اگر روکے گا تو لڑائی ہوگی. ہمارا بالکل ایک پرانا سا ایک وہ یونیفارم ہے ان کی, ہم نے ان کو یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی ذمہ داری ہوگی
سنی پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی کے لیے
پٹکنے نہیں,
اور یہ وسائل
ان کا تعلق کوئی نہیں ہوگا کہ یہ پولیس سے الجھے, یہ جتنے بھی الجھے جو قائدین ہوں گے وہ ان کے انڈر ہوں گے. البتہ ان کو جو ہے ایک پرچم جس طرح ایک چھوٹی سی لاٹھی ہوتی ہے وہ دی گئی ہے کہ آپ اس تمام مجمع کو کنٹرول کریں گے, اور مجمع کو ہدایت کی جاتی رہے گی کہ آپ ان کی بات مانیں گے اور آپ اپنے جگہ سے اس طرح تجاوز نہیں کریں گے. یہ ہماری ہے, ان تمام لوگوں کا ایک کنوینشن تھا, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے. اب ظاہر ہے کہ جناب ہم نے کبھی گارڈ آف آنر نہ دیے کا نہ کیا ہے. جب مولانا آئے وہ اسٹیج پر انہوں نے ان کو نعرے لگائے تو اخبارات نے دے دیا کہ گارڈ آف آنر دے دیا.
پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کون ہے. کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے, بہت خرچہ ہے, کروڑوں کا خرچہ ہے, اگر وہاں پہ دھرنا ہو گیا, سٹن ہو گیا, لاکھوں کے افراد میں لوگ ہوں گے, تو یہ اسپانسر فائنانشلی اور پولیٹیکلی وہ کون ہے؟
دیکھیے میرے بھائی, اس وقت اکبر ایس بابر صاحب جو بنیادی رہنما ہے تحریک انصاف کے, جنہوں نے بنیاد رکھی تھی عمران خان بھائی کے ساتھ, وہ گئے ہوئے الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے فارن فنڈز جو انہوں نے امریکہ, برطانیہ, یوروپ اور دیگر علاقوں سے لیے وہ اس پہ گئے, جبکہ ان کے وکیل بابر اعوان صاحب اور دوسرے مصر ہیں کہ اس کو خفیہ طور پر آن کیمرہ رکھیں اور اس کی سماعت کریں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے, ہمارے 30 لاکھ لوگ ممبر ہیں, ہم نے اپنے ہر ممبر سے 100 روپے چندہ مانگا ہے, اور پھر ہمارے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں, دیگر ہوتے ہیں, ہر آدمی اپنا کہتا ہے, روکا ہو سوکا ہو اس حوالے سے کہتے ہیں, اور یہ دنیا کے سامنے ہے, ہم ہر حساب دینا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب, سینئر علماء جمعیۃ العلماء اسلام, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
شکریہ بھائی, بڑے مہربان.
جی سامعین, یہ تھے حافظ حسین احمد صاحب, ہمارے ساتھ ہیں عمر سرفراز سیما صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے پائنیئرز ممبرز میں سے ہیں, سینئر رہنما ہیں. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے, آپ یہ بتائیے گا, چونکہ تحریک انصاف کو تو الزام اب یہی ہے کہ اس نے تو یہ کلچر شروع کیا ہے, لیکن تحریک انصاف, اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا بھی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے, پوچھا جائے, مولانا صاحب سے بات کی جائے, لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا مارچ ہو, ان کے جو مقاصد انہوں نے خود بیان کیے ہیں, دھرنا ہو, کیا اس کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں؟
لیکن سب سے پہلے تو یہ, جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کلچر اسٹارٹ کیا, ہم نے 22 سال اس ملک کے اندر عوامی مسائل کے حل کے لیے, قومی ایشوز کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں, ریلیاں بھی نکالی ہیں, تحریکیں بھی چلائی ہیں, دھرنے بھی کیے ہیں. پنت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 136 دن کا جو دھرنا تھا, وہ الیکشن کے صاف شفاف انعقاد کے لیے اور عوام کے ووٹ کے استحقاق کے لیے تھا, آپ کو یاد ہے سوا سال پہلے ہم نے الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، عدلیہ، الیکشن ٹریبیونل، ان چاروں پلیٹ فارمز کے اوپر مسلسل ہم نے جو ہے آواز اٹھائی کہ یہ چار حلقے ان کو کھول دو، ان کی انکوائری کرو. اس کے بعد ہم جب کوئی آپشن نہیں تو پھر ہم جو ہے دھرنے کی طرف آئے. اب جو بات اب مولانا کی کہہ رہے تھے کہ مولانا کا ایک پولیٹیکل جو انوالومنٹ رہی ہے، ڈفرینٹ حکومتوں کا جو حصہ رہے ہیں یا ان کی اپنی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس سے پوری سب کو واقف ہیں. سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے جہاں پہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے ڈی آئی خان کے حلقوں سے، جن کے اپنے گھر کے حلقے تھے، وہاں سے پوری طرح سے جو ہے مسترد کیا عوام نے ان کو. اور پہلے دن سے مولانا جو ہے واحد آدمی تھے جو اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں کہ جناب الیکشن، کیونکہ ان کے پوری جماعت کے اندر جس طریقے سے ان کو جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن باقی جماعتوں کی طرف سے بھی جب بات آئی الیکشن کی جو ہے اس کی انکوائری کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی، اگر آپ کو یاد ہوگا سال پہلے اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر، کہ بالکل اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس پہ دیکھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی، ہم نے جب چار حلقوں کی بات کی تو ہم نے باقاعدہ ثبوت پوری ڈیٹیل اس کی ہوم ورک کر کے جو ہے ہم گئے تھے ٹریبیونلز میں اور عدلیہ کے پاس اور الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کے اندر ہم آواز اٹھاتے رہے. ابھی اگر آپ موجودہ صورتحال جیسے آپ نے پہلے ابھی حافظ صاحب سے بھی بات کی، حالانکہ ایک طرف وہ خود ہی اس بات کو باندھتے ہیں کہ جی معیشت جو ہے بدترین بحران میں سے گزر رہی ہے اور حکومت پچھلے سوا سال سے جو کوششیں کر رہی ہے معیشت کی بحالی کے لیے، آج اگر الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 3500 کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ کام ہوا ہے اور ایکسپورٹ ہماری 13.5% ہماری اگر بڑھی ہے، فورن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اگر اسٹیبل ہو رہا ہے تو اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف سرحدوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا دشمن جو ہے ہماری سرحد کے اوپر ہاتھ ڈال کے بیٹھا. آج 72 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو غاصبانہ جو جارحانہ اقدامات چل رہے ہیں.
آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے آرگیومنٹس جو ہیں وہ اس وقت بھی حکومت دیتی تھی کہ یہ چائنا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے راہداری کے اوپر وہ متاثر ہوگی، فائنانشیل جو ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوگی، لیکن رہا. لیکن اب خیر اس کا موازنہ نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پہ انگیج کیوں نہیں کر پا رہی؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا موجودہ جو صورتحال ہے اس کا 2014 کی صورتحال سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سنگین صورتحال بارڈر کے اوپر بھی اور اندرونی صورتحال بھی جو ہے معاشی طور پہ جو حکومت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ، اب تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن اس سے عملی طور پہ جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے، کیونکہ ان کے اس قسم کی یہ جو ہنگامہ ریزی یا ایسی کچھ سلح گروپ کے ساتھ پیسہ چڑھائی کرنا اور باقی مسترد شدہ سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے سوا سال جو ہے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر عوامی مسائل کے حق میں ان کو ان کا یہ کور لے کے آپ کے سامنے یہ مولانا نے 16 ریلیز نکالی، یہ ساری ناموس رسالت کے اوپر نکالی. آج تو ناموس رسالت میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ وہ ملک کے ایک سیاستدان ہے، سیاسی جماعت ہے، سو ان کے ساتھ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہوتی ہے نا. یہاں تو پھر بھی حافظ زین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاستدان ہیں اور سیاستدان مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. سو آپ کی طرف سے کوئی کمیٹی، کوئی گفتگو، کوئی بات چیت ان کے ساتھ کی گئی ہے، ان کو انگیج کیا جائے؟
دیکھیں اس کے اوپر حکومت کی جانب سے پہلے ہی موقف آ چکا ہے کہ اگر مولانا کی جانب سے کوئی انگیج کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی حکومت مذاکرات کے لیے جو ہے ہمارے دروازے کھلے.
صحیح، مذاکرات کے لیے آپ کے بھی دروازے
کرتے ہیں، ہم بھی پولیٹیکل فورس ہیں. لیکن پتا تو چلے نا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. دیکھیں نا ڈیمانڈ آپ کو کہیں گے جو دو چار چیزیں
ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان صاحب مستعفی ہو جائے؟
پارٹی کے پہلے سال کے اندر آج سے دگنی مہنگائی تھی. مولانا اس وقت ہے زرداری صاحب بیٹھ کے وہاں پہ منسٹریز انجوائے کر رہے تھے. اسی طریقے سے باقی آپ کے سامنے
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और बात हम करेंगे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, उसके अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक बड़ा स्कैंडल है जिसमें तलबा और तालबात को हरासा किए जाने का इल्ज़ाम है और मुबैना तौर पे बताया ये जा रहा है कि ऐसी जगहों पे कैमरे नस्ब किए गए थे जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स की प्राइवेसी होती है, और उन वीडियोज़ की बुनियाद के ऊपर उनको हरासा किया गया। इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में इसकी रिपोर्ट होने के बाद अदालत के हुक्म पर इसकी बाकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर तहकीकाती इदारा FIA उसने 3 अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी। इसके नतज क्या निकलते हैं ये अब चूँकि अदालती मामला है और बाकी मुल्क के सरकारी इदारों के पास है, लेकिन हम जनरली बात करेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ हों या सरकारी दफातर हों, वहाँ पे हरासमेंट के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इस गुफ्तगू में साथ साथ आप एक मवाजना भी जान सकेंगे कि तरक्की याफ्ता दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज़ को रोकने के लिए। और जो हरासमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो, वो मर्दों के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे उसका रेशो ज़रा कम बताया जाता है। सो बात करते हैं लियाकत शाहवानी से, स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आला बलोचिस्तान के। लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान वज़ीर आला बलोचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला। ये आजकल बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में हरासमेंट, खुफिया कैमरे, इस पस मंज़र में एक बड़ा स्कैंडल है जिसकी अब FIA ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं अदालत के हुक्म पे। अब ज़ाहिर है मैं इस केस के ऊपर तो फोकस डायरेक्टली नहीं करूँगा कि क्या हुआ क्या हो रहा है, लेकिन जनरली ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इल्लत मौजूद है, ये खुफिया कैमरे ऐसी जगह पे नस्ब कर देना कि जहाँ पे लोगों को फिर वो उन वीडियोज़ के बेस पे विक्टिमाइज़ कर सकें, ख़ास तौर पर अगर ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी और मंशा से हो, तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो सकती है। सो जब ये हकूमत है बलूचिस्तान की, आपके नॉलेज में, CM साहब के नॉलेज में ये बात आई, तो आपने क्या एक्शन लिया, और फिर तालीमी इदारे या सरकारी इदारे उसके अंदर हरासमेंट को रोकने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं?
रोज अव्वल से क्लियर कट हमारा मौकिफ है कि हम इस तरह का कोई अमल है उसको कथन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब चूंकि ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये इशू जो है कोई 1.5 माह कबल को टेकअप किया था और FIA को डायरेक्शन दी थी इंक्वायरी की और इन्वेस्टिगेशन की जो चल रही है, तो उनका जो प्रोसीजर है जाहिर है वो अपने तौर पे इसको इंक्वायर कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्केल सामने आया हमारा 2 दिन कबल मीडिया से, उसमें एक तो ये है कि गिरफ्तारियों का जो जिक्र किया था मीडिया ने, वो कोई गिरफ्तारी इसमें अब तक हुई नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। अब अपने तौर पे जाहिर है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वजीर आला बलूचिस्तान ने, मैंने और फिर बलूचिस्तान असेंबली ने इस सेंसिटिविटी को देखते हुए इस पे हमने एक्शन लिया है और हमारी फर्म कमिटमेंट है कि कानून के तहत रहते हुए जो सख्त से सख्त सजा है वो अगर कोई से मुलविस पाया जाता है उसमें भी इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, तो सख्त सख्त सजा इसमें जो है मिलनी चाहिए और ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि वो निशान इबरत बने और फिर बलूचिस्तान में कोई किसी खातून को
या इवन मर्द को हरासमेंट
या वर्किंग खातून हो उसको हरास करने का कोई जरूरत जिसारत ना कर सके।
ये अनफॉर्चुनेटली है कि स्टूडेंट्स हूँ और टीचर्स बदकिस्मती से जो हमें सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आती हैं, जो वीडियोस ट्रैवल करती हैं, कि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक मैं शाहवानी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब हम अमेरिका में बैठ के आपसे ये बात कर रही हैं, यहाँ पे दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन को मालूम है कि हरासमेंट क्या है, किस लेवल के ऊपर गुफ्त व शनीद या डिज़ायर के बिना जो अनप्लेजेंट टच है उसकी बुनियाद के ऊपर वो किस फोरम पर जा सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर, और फिर चूंकि हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर
طلبہ کو، طالبات کو، خواتین کو یا ایون میل کو اگر وہ ہراس ہوتے ہیں تو معلوم ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے ہراسمنٹ کی شکایت کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. اپریل 2019 میں اسی سال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خاتون محتسب جو ہے وومن کانسٹیٹیوٹ پرسن، اس کا ہم نے آفس اسٹیبلش کیا اپریل میں، اور ایک خاتون جو ہے اس کو ایڈ کر رہی ہیں. اور اینٹی ہیراسمنٹ ایکٹ جو ہے 2016، یہ ادارہ جو ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہے، اسی کے تحت یہ ریگولیٹ ہو رہی ہے. جولائی اسی سال میں خاتون آمبیوٹس وومن نے تمام جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ، کالجز انتظامیہ اپنے طور پہ جو ہمارے ایکٹ کے چیدہ چیدہ نکات ہیں، جو پروفارما ہم نے بھجوایا تھا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسے دیواروں پہ ویزیبل جگہ پہ اس کو ڈسپلیس کریں، تاکہ خواتین کو ان کے جو رائٹس ہیں اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ کے حوالے سے یا اس طرح کے جو خدشات ہیں اس کے حوالے سے ان کو اویئرنیس بھی ہو، اور ساتھ ہی اس میں ای میل ایڈریس، وومن جو امبیوٹمنٹ پرسن آفس ہے ان کا نمبر، وہ سارا اس میں مینشن تھا. انفارچونیٹلی صرف خوزدار یونیورسٹی، پورے بلوچستان میں ایک ہی یونیورسٹی، اس نے اس پہ کمپلائی کیا، اس پہ عمل درآمد کیا اور رسپونڈ بیک کیا ڈپارٹمنٹ کو. اس کے علاوہ بلوچستان کے کسی تعلیمی ادارے نے، کسی یونیورسٹی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو اس کے بعد جو ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، چونکہ ہم نے جولائی میں لیٹر بھجوائے تھے، تو پھر میں نے جو خاتون امبیوٹس پرسن ہے اس سے میں نے فون پہ بات کی، اور انہوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ شو کا نوٹس جاری کریں، اسی تسلسل میں جو آپ نے لیٹر بھجوائے تھے. تو کل تمام جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہم نے ان کو شو کا نوٹسز جاری کر دیے. اگر اب بھی یونیورسٹی اور کالجز انتظامیہ کمپلائی نہیں کرتے اس پہ، اور اویئرنیس کے لیے جو ہم ایک ماڈیول ان کو پرووائڈ کیا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو پھر ہم کاروائی کریں گے.
ایک تو شہبانی صاحب یہ ہے نا کہ ایک تو وہ ماڈلز آپ نے پرووائڈ کر دیے، امبیڈسمین آفس آپ نے قائم کر دیا، بڑی قابل تعریف باتیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ خفیہ کیمرے لگے ہیں، ان کیمروں کے آف کورس کہیں نہ کہیں مانیٹر رکھے گئے ہیں، تین آفیسرز بتائے جا رہے ہیں جو اس میں ممکنہ طور پہ انوالو ہیں. سو یہ اس لیول کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، باقاعدہ ٹریپ بچھائے گئے ہیں. سو پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر ابھی تک آپ کی بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، ایف آئی اے تو آپ نہیں کنکلوڈ کرے گا نا، آپ یہ تو بڑا بیسک سوال ہے نا جی، یہ کیمرے کس نے لگائے تھے ہماری اجازت کے بغیر؟ کیا کیمرے ابھی تک اتر گئے ہیں؟ ان کیمروں کے انسٹالیشنس کے بارے میں آپ نے کوئی پوچھ تاچھ کی ہے، خاص طور پہ وائس چانسلر سے یا یونیورسٹی کی باقی ایڈمنسٹریشن سے، کہ یہ کس نے کب کہاں لگائے اور کہاں بیٹھ کے کون مانیٹر کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا، اور کیا ابھی تک یہ کیمرے اتارے گئے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں جو کیمرے جو باہر لگے ہوئے ہیں وہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ہی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے لگائے گئے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی ہے، وہاں پر کون آتا ہے کون جاتا ہے، یہ تو جو براڈر انٹرسٹ ہے اسٹوڈنٹس کے یونیورسٹی کے، اس کے لیے لگائے گئے تھے. اب جن کیمروں کا ذکر اب میڈیا پہ آ رہا ہے، جسے اکیوز کیا جا رہا ہے کہ اس کا مس یوز کیا گیا ہے، ان کیمروں کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ایف آئی اے. ایف آئی اے اپنے فائنڈنگ، جب ان کی رپورٹ فائنل سامنے آئے گی تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان اکیوزیشنز میں صداقت کتنی ہے، یہ فقط الزامات کتنے ہیں، اس میں سچائی کیا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے کیا ہے، اس میں کون لوگ انوالو ہیں. وہ تو دیکھیں جو ایف آئی اے ہمارا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے، ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں. جو سائبر ایکٹ ہے ان کے تحت بی ایف آئی اے کی جو اپنی ڈائریکٹریٹ ہیں، وہ تمام پہلوؤں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایف آئی اے پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو فائنڈنگز آئیں گے تو پھر کورٹ میں بھی وہی سبمٹ ہوں گے، ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی ہم اپنا اوپینین دے سکیں گے.
میں شاہوانی صاحب یہ اس میں صرف ایڈ کر دوں اگین اپنے لسنرز کی انفارمیشن کے لیے بھی، کہ یہ جو کیمرے آفیشلی انسٹالڈ ہوتے ہیں نا وہ سیکیورٹی پرپز سے، عام طور پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہاں سیکیورٹی کیمراز ہیں. اور جو پرائیویٹ جگہیں ہوتی ہیں، جیسے باتھ رومز ہو گئے، اس پہ کچھ کوریڈورز ہو گئے آفیسز کے اندر، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کیمرے ہوں، اور اگر ہیں تو جہاں پہ کیمرہ ہوگا وہاں پہ بتایا ہوگا کہ اس وقت جہاں پہ آپ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سو شاہوانی صاحب، اگین میں اگر آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سسٹم کے اندر ہیراسمنٹ کے خلاف کوئی برداشت نہیں ہوگی، زیرو ٹالرنس ہوگی، یہ میسیج ہر مرد کے اوپر، ہر خاتون کے اوپر، جو کسی بھی سطح پہ، میں مرد خواتین دونوں کو نام لیتا ہوں کیونکہ یہ ہیراسمنٹ کسی بھی جینڈر کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ میسیج کیسے پہنچائیں گے آپ؟
دیکھیں میسج جو ہے یہ میں اس کو جبر عظیم سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ جو ہے ہراس کریں، اس کو خوف زدہ کریں، اس کو بلیک میل کریں، یہ جبر عظیم ہے. اس کا گنجائش جو ہے نہ بلوچستان گورنمنٹ دے گی، نہ پاکستان گورنمنٹ دے گی، نہ ہمارے کلچر دیتے ہیں، نہ ہماری ویلیوز دیتے ہیں. کچھ سک مائنڈیڈ لوگ، کچھ بیمار ذہنیت کے لوگ، کچھ کرمنل مائنڈیڈ کے لوگ اس پاکستان کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، مختلف ممالک میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اپنی بیمار ذہنیت کی وجہ سے ایسا کچھ کرتے ہوں گے. ادر وائز ہمارے پورے سوسائٹی میں اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو شورٹی دے رہا ہوں، گزشتہ 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں پورا آپ بلوچستان گورنمنٹ کی جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ آپ جائیں، آپ پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں، ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل زیرو ٹالرنس کا روز اول سے رہا ہے، پہلے منٹ سے رہا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ زیرو ٹالرنس رہے گا. اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جو قانون کے تقاضے ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں، وہ پورے ہوں گے، اور انشاءاللہ قانون کا جو ہے بول بالا ہوگا.
لیاقت شاہوانی صاحب، ترجمان، وزیر اعلی بلوچستان، بہت شکریہ آپ کا، اپنے وائس آف امریکہ سے بات کی. سامعین، آپ نے لیاقت شاہوانی کی گفتگو سنی. اب ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ صابرہ اسلام سے، جو کہ امبرڈز پرسن ہیں بلوچستان کے اندر، جو جنسی طور پہ ہراساں کیے جانے کے واقعات کی تحقیقات کرنے والا یہ ادارہ ہے، اور حال ہی میں یہ تشکیل دیا گیا ہے. جی صابرہ اسلام صاحبہ، محتسب یا امبرڈز پرسن بلوچستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی اس وقت خبروں میں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر، یونیورسٹی آف بلوچستان کے ریفرنس میں ہراسمنٹ کے اوپر کافی خبریں آ رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے، انویسٹیگیشنز جاری ہیں عدالتی کارروائی کے بعد یا عدالتی حکم کے اوپر. اگر ہم اس اسپیسیفک کیس کی بات نہ بھی کریں اور جنرل پوچھیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے خاص طور پہ ورک پلیس کے اوپر یا پھر اب یونیورسٹیز کے اندر، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کو اور بالخصوص خواتین کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اگر وہ ہراس کیا جا رہا ہے ان کو، تو ان کی داد رسی کے لیے آپ کا دفتر موجود ہے؟
جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا. ہراسمنٹ جو ہے وہ یہ کہ کام کی جو ہے کوئی ایسی آواز، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا رویہ جو خوف زدہ کرے ماحول کو، وہ ہراسمنٹ ہے. کسی دوسرے شخص کو جو کہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، یا آپ کا کولیگ ہے، یا آپ کا پارٹنر ہے، اور یا یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہے کسی تعلیمی ادارے میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں. اور یہ کہ ورک پلیس ہراسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو کام کی جگہ پہ خواتین کو جو انڈیو فیور دے کر یا کوئی ان کو ڈرا دھمکا کر سیکچوئل فیور لینے کے لیے ان کو ہراس کیا جاتا ہے، وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کہلاتی ہے. اب یہ کہ یہ تعلیمی اداروں میں جو ہے یہ ہراسمنٹ کی بازگشت تو سنائی دے رہی تھی کافی عرصے سے، چاہے وہ یونیورسٹی آف بلوچستان ہو یا بی ایم سی ہو یا ایس بی کے ہو یا بلوچستان کے اور دیگر تعلیمی ادارے،
ایون پاکستان کے دیگر،
جی ہاں پاکستان کے دیگر ادارے ہیں یا مدارس ہیں، ان میں جو ہے ہراسمنٹ کی بازگشت تو سنائی ہمیں دے رہی تھی. اور یہ کہ کس لیول کی ہراسمنٹ ہے وہ تو جو ہے کوئی کیس سامنے آتا ہے تو تبھی جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس لیول کی اور کہاں کہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے یہ برائی، اور یا یہ جو بھی جو ہے یہ کافی سوسائٹی میں ایک کافی جو ہے پھیلا ہوا ہے.
ہراسمنٹ میں آپ نے اس کی آف کورس ڈیفینیشن دی ہے، اس حد تک کہ اگر آپ ایسے لطیفے بھی سنا رہے ہیں ارد گرد، اگر آپ کی خواتین بیٹھی ہیں، جس سے در حقیقت آپ کا کوئی میسیجنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کو ناگوار گزر رہے ہیں، ان کی مرضی کے بنا ہیں، جس کے اندر جنسیت کا تذکرہ زیادہ ہے، تو وہ بھی ہراسمنٹ کے اندر اس کیٹیگری میں فال کرے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یا آپ کے ادارے کی طرف سے لوگوں تک اگین یہ اویئرنیس ہونا کہ یہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اویئرنیس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟
اب یہ کہ جیسے ہی میرا ادارہ وجود میں آیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو ہم یہ کریں گے کہ موتی سے جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کمپلینٹ جو ہوں گی آئیں گی ہراسمنٹ کی, ان کو انٹرٹین کریں گے, ان کو ریڈریس کریں گے, اور کواسائی جوڈیشل اتھارٹی ہیں چونکہ تو عدالتی نظام چلائیں گے. دوسری طرف ہمارے ادارے کی ڈومین میں آتا ہے کہ ہم جو ہے اس لا کی اویئرنیس دیں تمام اپنے, جو چونکہ میری جورسڈکشن جو ہے وہ بلوچستان ہے, تو جیسے ہی میں نے چارج سنبھالا میں نے جو ہے تمام جو آرگنائزیشنز ہیں تمام تعلیمی اداروں میں تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں میں ایک لیٹر ایشو کیا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں اپنے آرگنائزیشن میں ایک کمیٹی بنائیں, وہ اینٹی ہیریسمنٹ کمیٹی کہلائے گی جس میں 5 افراد ہوں گے جس میں 2 خواتین کا ہونا ضروری ہے, اور اگر تو اس ڈپارٹمنٹ یا اس ادارے میں کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کمیٹی کے جو ہے اپروچ کریں گے, یا اگر وہ کمیٹی پہ نہیں کرتے بلیو نہیں کرتے یا بائس ہیں وہ سمجھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ موتیسب کے پاس آئیں گے. دوسرا یہ کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 2016 اس کو نمایاں جگہ پہ آویزاں کریں گے تاکہ جو ہے اپنے ادارے کے یا تعلیمی ادارے کے یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ اویئر ہوں کہ یہ قانون ہے, ہراسمنٹ یہ ہے اور اس کا تدارک اس طرح ممکن ہے, اس کے لیے اگر کوئی ہراس ہوتا ہے اس کے لیے یہ سزائیں موجود ہیں.
ہم آپ کو یہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے آپ کے ساتھ انٹرویو کریں, یہاں پہ تو تمام دفاتر کے اندر یہ مینڈیٹوری ٹریننگز ہیں, یعنی ایک تو خیر وہ ہے نا کہ دادرسی کے لیے کہاں جانا ہے وہ آف کورس فورمز اور چینلز موجود ہیں ہر ادارے کے اندر, لیکن اس سے پہلے ہر سال یعنی سالانہ بنیادوں پہ وہ ٹریننگ ہوگی سیکشوئل ہراسمنٹ کی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں, میل فیمیل سب کے لیے وہ لازمی ہوتی ہے کہ وہ ٹریننگ لیں, سو پتہ ہوتا ہے میل کو بھی اور فیمیل کو بھی کہ ہراسمنٹ کا دائرہ کہاں پہ شروع ہو جاتا ہے, مذاق اور مذاق سے آگے ہراسمنٹ کہاں پہ ہے, سو ساری چیزیں کیٹیگری
شروع ہو جاتی
ہیں. جی ہاں
بالکل, تو یہ جو اویئرنیس کی کمپین ہے یا ورک شاپ ہے یا تربیتی کورسز ہیں یہ جو ہیں ہر ڈپارٹمنٹ ہر آرگنائزیشن کو پہ لازم ہے کہ وہ کنڈکٹ کروائیں, لیکن انفارچونیٹلی بہت کم اویئرنیس ہے بلوچستان میں. اب میرا ادارہ جو ہے یہ اس نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, جوڈیشل اکیڈمی ہے بلوچستان میں, یہاں سے ہم ٹریننگ آغاز کی ہے, اور چونکہ بہت کم عرصہ ہوا ہے 6 مہینے سے بھی کم ہوئے ہیں یہ جو ہے میرا ادارہ وجود میں آیا ہے, لیکن جو ہے کام کا آغاز ہو گیا ہے. یہ جو اویئرنیس یا آگاہی کمپین ہے اب اس کا دائرہ ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی بڑھانے جا رہے ہیں, اور ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پابند کریں اپنے ادارے کے جو سربراہان ہیں یہ پابند کریں اپنے امپلائیز کو کہ وہ ٹریننگ کو ورک شاپ کو اٹینڈ کریں. اٹینڈنس شیٹ ہم کو
بالخصوص اگر یہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جو تازہ ترین واقعہ جس کی وجہ سے آج ہم بات بھی کریں, اس ریفرنس میں آپ کا آفس آن بورڈ ہے کسی سطح پہ انویسٹیگیشنز کے اندر؟
نہیں فی الحال تو نہیں ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں یہ ہے قانون میں یہ ہے کہ آپ سو موٹو نہیں لے سکتے ہیں, تو میں بھی خود ڈائریکٹلی جو ہے اس میں جو ہے ابھی تک تو نہیں ہوں, فی الحال تو ایسا ہی ہے اور دیگر ہی وہ کر رہے ہیں, لیکن میں اپنی حد تک یہ ہے کہ جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیٹی کا لکھا تھا تمام آرگنائزیشنز کو اور یونیورسٹیز کو, اور پھر یہ کہ کمپلائنس نہیں اس پہ پھر میری طرف سے جو ہے وہ گیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کہ ایک جو ہے کمپلینٹ ریسیونگ ڈیسک بنانے جا رہی ہوں تمام یونیورسٹیز میں کالجز میں اور کچھ ڈپارٹمنٹس میں, تاکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسس جو ہے وہ بچیوں کو یا کمپلیننٹس کو ایزیلی ہو سکے.
بہت اچھی بات ہوگی,
تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہ جو برائی ہے یا یہ جرم ہے یہ جو کرائم ہے
اس کو
جو ہے خاتمہ ہو.
بہت شکریہ صابرہ اسلام صاحبہ, بلوچستان میں اومبرڈز پرسن ہے یعنی محتسب اینٹی ہراسمنٹ ایکٹیویٹیز, بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پروگرام
الف سے یہ تک سیگمنٹ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. اور آج بات کریں گے اس حصے میں ہم باقاعدہ کسی تعلیمی موضوع سے ذرا ہٹ کے پاکستان سے اساتذہ کی ایک تعداد کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یا ٹیچنگ ایکسلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے تحت ہر سال امریکہ آتی ہے اور یہاں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. آج ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان سے جو اساتذہ امریکہ آتے ہیں 6 ہفتے یا اس سے زیادہ یا کم وقت کے لیے, وہ کیا مختلف ان کا مشاہدہ ہوتا ہے, کیا مختلف وہ سیکھ کے جاتے ہیں اور اس کا اطلاق واپس پاکستان میں جا کر کیسے ممکن ہوتا ہے. آج اسی ریفرنس میں ہماری جو مہمان ہیں وہ ہیں اقصا, ہمارے ساتھ اقصا تسنیم, بائی پروفیشن ٹیچر ہیں اور ابھی ریسنٹلی وہ امریکہ سے اپنا وزٹ مکمل کر کے واپس پاکستان گئی ہیں. اقصا بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو ویری ویری مچ.
جی اقصا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ 6 ہفتے رہی ہیں, آپ کا مشاہدہ کیا رہا, آپ کا تجربہ کیا رہا, اور جہاں تک صرف اگر ٹیچنگ کی بات ہے تو یہاں کس انداز سے مختلف ہے؟
میرا یہاں پہ جو اس پورے 6 ویکس ٹریننگ میں, وی ور ان ورجینیا ٹیک فار 5 ویکس, وہاں پہ جتنا میرا ایکسپیرینس رہا تو ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. مطلب اگر ہم اے سے بھی اسٹارٹ کریں اور زی تک بھی پہنچے, ایجوکیشنل سسٹم ہے لیکن بالکل ڈفرینٹ ہے, چاہے وہ بی ایٹ اے کلاس روم, بی ایٹ اے ٹیچر, ایڈمنسٹریشن, سب کچھ مختلف ہے لیکن آئی گیس نظریہ سیم ہے کہ تعلیم کو لے کر آگے چلنا ہے. اور اگر امریکہ کو دیکھیں تو انہوں نے کافی کافی اس چیز میں ترقی کر لی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک مینول ورک میں ہیں اور وہ ان کے بچے جو ہیں وہ کروم بکس ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں.
تو یعنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی کا استعمال عام طور پہ, وہ تو اس کا تعلق تو ریسورسز سے ہو گیا نا, کہ آف کورس کے سوسائٹی پیرنٹس وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کے پاس جو ہے وہ کروم بکس ہیں یا ڈیجیٹل بکس ہیں.
بالکل, لیکن میں نے یہی طریقہ اگر پبلک سیکٹر کے علاوہ مجھے دوسرے اسکولس میں بھی جانے کا موقع ملا جو کہ کمیونٹی اسکولس تھے, تو وہاں پہ جب میں گئی ہوں تو وہاں پہ کوئی بھی اس طریقے کی ایجوکیشن نہیں ہے جس میں آپ بچوں کے پاس کوئی کروم بکس نہیں تھے, بچے وہی لرن کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلٹی کے ساتھ لرن کر رہے ہیں. وہ لرننگ بائی ڈوئنگ میں نے وہاں پہ دیکھا, ہر کلاس روم میں, ہر اسکول میں لرننگ بائی ڈوئنگ کا ایکشن تھا.
تو کریٹیوٹی ڈسکریج ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کریٹیوٹی کو انکریج کیا جاتا ہے.
بالکل بالکل, بیسک چیز ہی یہی ہے کہ مجھے ایز اے ٹیچر میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے اس پروگرام کے کی وجہ سے, کہ میں ایز اے ٹیچر یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ہم جتنا فریڈم آف ایکسپریشن دیں گے ود ان دی کلاس روم, ود ان دی کلاس روم اگر ہم ان کو ریسٹرکٹ کریں گے یا ریسٹرین کریں گے تو وہ بچہ آگے چل کر اس کی پرسنل گروتھ بھی رک جائے گی اور پروفیشنل تو ہو ہی نہیں پائے گی.
صحیح,
تو یہ ایک مین ڈفرینس
امپورٹنٹ بات ہے. کلاس رومز کے انوائرمنٹ میں کیا فرق دیکھا ہے other than ye jo technological assistance hai uske ilawa?
I was surprised to see that kids could eat in the classroom. ye mere liye ek bahut surprising act tha bachchon ko is tarike se observe karna ke wo apni marzi se jab chahe wo class mein wo they can munch or even eat, wo khana bhi kha sakte hain aur even teacher can do that as well. hamare yahan ye impossible si baat hai ke bacche ne agar wo uski body energy se drain bhi ho jayegi, wo chahe kuch kha kar bhi na aaya ho lekin hum usko force karenge ke wo uska muh hile tak na.
sahi,
to ye kuch basic cheeze hain jinko baghair technology ki agar main baat karun to main implement kar sakti hu, جس کی وجہ سے میں یہ دیکھتی تھی کہ بچے کتنا اٹینٹیو ہوتے تھے, ٹمی فل ہے تو مائنڈ ایکٹیو ہے, تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے ایز اے ٹیچر خود بڑا دکھ ہوا اور مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہوئی کہ یہ تو چیزیں ہم بغیر ٹیکنالوجی کے کر سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنا فریڈم دیا جائے.
اچھا ایک اور بات آ جاتے ہیں اس کے اوپر, اکثر یہاں پہ ٹیچرز خاص طور پہ اگر ہم ایلیمنٹری لیول پہ بات کریں یا پرائمری لیول پہ بات کریں, آپ نے آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ بچوں کے لیے جو کاپیز پینسلز یا باقی جو اسٹیشنری آئٹمس ہیں ٹیچرز کو اپنی پاکٹ سے خریدنا پڑ جاتے ہیں, ایسی کچھ چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئیں جو آپ کو مختلف لگیں؟
مجھے اس چیز میں بہت بہت مزہ آیا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ انکریج کروں اپنے سوسائٹی میں پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی کہ ہر ٹیچر کا جتنی وہ ود ان دا لمیٹڈ ریسورسز ود ان دا سرٹن اماؤنٹ وہ اپنی طرف سے کلاس کے بچوں کے لیے وہ بک خریدتے تھے. ایوری کلاس ہیڈ اٹس اون لائبریری,
میں وہ ٹیچر کی ریکمینڈیڈ بکس ہوتی تھی, کچھ پیرنٹس ڈونیٹ کرتے تھے, کچھ کلبس ڈونیٹ کرتے تھے. تو اٹس این اوور آل ایفرٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں صرف ایک ٹیچر ہی کام کر رہا ہے یا گورنمنٹ ہی کام کر رہی ہے.
جی ایک تو یہ نہیں, اس میں جو غیر نصابی کتب ہیں اس کی طرف بچوں کو لانے کا ایک رجحان ہے, باقی لائبریریز کا کلچر بھی بہت ہے, بکس کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں, سوسائٹی ظاہر ہے یہ عادات جو ہیں وہ بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے اور اس پہ فوکس ہوتا ہے. سو اکثر یہ بتائیں کہ ایک اور چیز اہم ہوتی ہے تعلیم کے اندر, وہ ہے ٹیچرز اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, استاد اور طالب علموں کا آپس میں تعلق جو ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے اندر جو اسکول ہیں وہاں پہ سزا کا تصور زیادہ ہے, لوگ خوف زدہ بھی ہیں. اگر سے گورنمنٹس جو ہیں وہ پچھلی کئی کنسیکٹیو اور سکسیسو جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کی کیا اہمیت ہے, پاکستان میں کیسا ہے, یہاں پہ آپ نے کیسا پایا؟
پاکستان میں دونوں چیزوں میں ایکسٹریمٹیز ہیں, یا تو ایدھر اٹس ٹو فرینڈلی اور ایدھر اٹس ویری اسٹرکٹ, کہ یا تو ایک باقی مولا بخش کے ساتھ استاد پایا جاتا ہے جو ہم اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں, یا پھر اتنا زیادہ ہے کہ وہ فرینڈلی سے ہٹ کے وہ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. تو اس ماڈریشن جو ہے وہ ضروری ہے, اور یہاں پہ میں نے جتنا ٹیچرس کو آبزرو کیا تو ان کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ پایا, کہ میں مجھے موقع ملا کہ میں وہاں پہ پروفیشنل سے ملوں, میں پروفیسر سے ملی یونیورسٹی میں, ورجینیا ٹیکس میں, میں جو ہے باقی پروفیشنل جرنلسٹ سے سب سے ملی, ہر ایک کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اینڈ آئی فاؤنڈ دیٹ ٹیچرز جو ہے وہ انہوں نے بالکل اپنا ایک باڈی لینگویج بھی الگ رکھنی ہے, ایک بالکل اپنا سسٹمیٹک طریقہ کار ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. ہم چاہے مولا بخش ہاتھ میں ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ بالکل لاٹھی چارج والا ہوتا ہے.
اچھا یہ میں اس میں مولا بخش پہ پھر ایک چلو سوال کر لیتا ہوں, پھر آخر میں آتا ہوں. سو آپ کی اپنی تعلیم جو ہے وہ کس ماحول میں ہوئی ہے, یعنی کیا وہی ڈنڈا یا مولا بخش جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے, اور آپ بذات خود کیسی ٹیچر ہیں, سخت گیر ٹیچر ہیں آپ کا انحصار مولا بخش پہ ہے یا صرف مولا پہ ہے, یا کچھ بخش بھی دیتے ہیں طلبا کو؟
پٹائی کھائی ہے بالکل, اور وہ بھی آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, تھوڑا اچھی بچی تھی میں, لیکن پھر بھی پٹائی کھا لی گئی تھی کسی اور کی وجہ سے. اور یہ تھا کہ ہم اگینسٹ ٹیچر کچھ نہیں بول پاتے تھے, نہ ہی اپنے ماں باپ کو بتا پاتے تھے, کیونکہ شاید ان کی طرف سے بھی ڈانٹ پڑتی ہمیں. لیکن میرا جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ سے ہی ہے, اسی قسم کے ٹیچر سے ہے جن سے اسمبلی میں ڈنڈے پڑھنا شروع ہوتے تھے, تو آخر تک
چلتا تھا پورا سسٹم. اور بہت شکریہ اقصا تسنیم, آپ ہمارے ساتھ تھیں, پاکستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری ویری مچ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. اور اس سیگمنٹ میں پروگرام صحت زندگی ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کو صحت سے متعلق, اور ہمارا فوکس خاص طور پہ ہے کہ غذائیات کے ذریعے اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھا جا سکتا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا گیا. خوراک ایک صحت مند جسم کے لیے کتنی ضروری ہے, یہ ہم بات کریں گے عائشہ خالد سے جو کہ ماہر ہیں امور غذائیات کی. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں اسی دن کے پس منظر میں کہ ایک غیر سرکاری جرمن تنظیم ہے ورلڈ ہنگر ہیلپ, اس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ورلڈ ہنگر انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ 94 نمبر پہ ہے, جو کہ ماضی کی نسبت اگرچہ بہتر ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بھوک کی صورتحال کو بہت سنجیدہ بیان کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں بھی پاکستان میں بھوک کی صورتحال کو متاثر کر رہی ہیں. پاکستان میں غذائی قلت کی کیا صورتحال ہے, اس سے متعلق کیا کام ہو رہا ہے, پہلے ایک رپورٹ سنتے ہیں لاہور سے سمن خان کی, پھر بات کریں گے عائشہ خالد سے.
بھوک کے عالمی انڈیکس کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق سال 2007 سے 2010 کے درمیان ملک بھر میں آنے والے طوفانوں اور سیلابوں نے پاکستان کے زرعی شعبہ کو بری طرح متاثر کیا. ان قدرتی آفات کے نتیجے میں متاثر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد زراعت کے شعبے سے منسلک تھی. جن میں سے بیشتر اپنے اثاثے فروخت کر کے نقل مکانی کر گئے۔ اس کا اثر نہ صرف ان کے اپنے حالات زندگی پر پڑا، یعنی غربت کے باعث ان کی خوراک میں کمی واقع ہوئی، بلکہ ملک بھر میں خوراک کی ترسیل متاثر ہوئی۔ پاکستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے فوڈ پروگرام اور پائیدار زراعت کے مینیجر مسعود خان کہتے ہیں کہ کسان برادری کو موسمیاتی اثرات سے بچنے کے لیے جدید طریقے اپنانے ہوں گے۔
آپ کون سے ایسے بیجوں کا انتخاب کریں جو کہ اچھے طریقے سے ان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کریں؟ اسی طرح کاشت کے مختلف طریقے ہیں، متبادل طریقے ہیں آمدنی کے، مثلا کچن گارڈننگ ہے، مرغیاں پالنا ہے، آپ ان کو بھی اپنائیں تاکہ اپنی بھی خوراک آپ کی گھریلو حد تک پوری ہو اور ساتھ ساتھ اب جو اضافی آپ کی پیداوار ہے اس کو اب باہر بیچ سکیں۔
گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان 117 ممالک میں سے 94 نمبر پر ہے اور اس کے پوائنٹس 28.5 ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں غذائی قلت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ صوبے پنجاب میں اس مسئلے کو لے کر ہنگامی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 2011 کے نیشنل نیوٹریشنل سروے میں 33.7% بچوں میں غذائی کمی اور 17.5% بچوں کے قد میں بڑھوتری نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آیا۔ غذائی قلت کا شکار بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری محکمہ صحت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر سونپی ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں موجود ہر بچے کا اندراج اور معائنہ کرتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے نیشنل آفیسر ڈاکٹر یحییٰ گروتھ چارٹ کو یوں بیان کرتے ہیں۔
ویٹ فار ہائٹ، اسی طرح ویٹ فار ایج، یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں جو ڈبلیو ایچ او ریکمینڈ کرتا ہے، جس کو ہم گروتھ چارٹس کہتے ہیں۔ ناپنے کے طریقہ کار ہیں جس میں موک لی جاتی ہے بچوں کی، جس کو مڈ اپر آرم سرکمفرنس کہتے ہیں۔ جو فیلڈ اسٹاف ہے وہ اسی موک کے تھرو میئر کرتا ہے بچوں کی بازو کی مڈ آرم سرکمفرنس لیتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں غذائی کمی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے اور اس کو کس قسم کا علاج ملا جائے گا۔
صوبہ پنجاب میں نیوٹریشن پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار حسین سید کہتے ہیں کہ غذائی قلت کا تعلق غربت سے بھی ہے۔
مسائل ہوتے ہیں نا، غربت بہت زیادہ ہے تو وہ گھر والے، ماں بھی مزدوری پہ جا رہی ہے، باپ بھی مزدوری پہ جا رہا ہے، بچے کو وہ کسی ایک اور کو سنبھال کے دے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس کو کھلانے پلانے کے مسائل آتے ہیں۔ وہ ہم لوگ ان کو جتنی بھی ایڈوائس دیں اس میں پھر بھی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے۔
متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ سال 2030 تک دنیا سے بھوک کا خاتمہ کرنے کا ہدف تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب سیاسی اور معاشی طور پر اس کے حصول کی کوشش کی جائے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آپ کو معلوم ہے کہ 16 اکتوبر کو دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن کیوں کر منایا جاتا ہے، خوراک کی اہمیت کیا ہے، ہمارے وجود، ہماری زندگی، ہماری صحت، اس کے اندر توازن کے لیے اور ایک متوازن خوراک کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے عائشہ خالد سے، ماہر امور غذائیات۔ ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو سنتے ہیں۔ عائشہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دس ان دا پروگرام۔ اور ہمیشہ کی طرح مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم جنرل لوگوں کے بارے میں اور جب ہم فوڈ پہ بات کرتے ہیں یا فوڈ سے ریلیٹڈ، غذا سے ریلیٹڈ، غذائیت سے ریلیٹڈ ہم کچھ بھی بات کرتے ہیں، اویئرنیس بہت ضروری ہے۔
جی، میں عائشہ بھی اپنے مسامین کو ایک رپورٹ میں نے سنوائی ہے جس کے اندر بتایا یہ گیا ہے ایک جرمن تنظیم کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ ہنگر انڈیکس میں، یعنی ایسے ملک جہاں پہ بھوک زیادہ ہے غربت کی وجہ سے، لوگوں کو اچھی خوراک تک رسائی نہیں ہے، پاکستان 94 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ غذائی قلت ہے، بچے جو ہیں وہ پروٹین، آئرن اور وٹامنس کی صحیح مقدار ان کو نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے یا نشو نما ہے۔ جی، اور یہ پاکستان کے پرائم منسٹر اپنی انتخابی کیمپینز میں بھی یہ بات کرتے رہے۔ سو میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ اگین یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور مناسب خوراک کی تعریف کیا ہے؟
یہ جو ورلڈ فوڈ ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ورلڈ فوڈ ڈے ہمیشہ ہر سال یو این او یا ڈبلیو ایچ او کی اگر ہم بات کریں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ہر سال 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے مناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورلڈ فوڈ ڈے کی جو آپ اگر کہیں کہ اس کی جو خاصیت ہے یا اس کو کس تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ زیرو ہنگر کا وہ ڈے کہ جی ایس ڈی جیز میں، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں جو یونائٹیڈ نیشنز کی یا ڈبلیو ایچ او کی، تو اس پہ بات کی جاتی ہے کہ جی زیرو ہنگر، یعنی یہ اس ان کا ایمفسس ہوتا ہے کہ جی دنیا سے آپ اگر ہم غذائی قلت کی بات کریں تو اس کا خاتمہ۔ ठीक है हमारा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रही। तो इसका जो एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि डू नॉट वेस्ट योर फूड, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर फूड बिकॉज दुनिया के किसी कोने पे बल्कि बहुत से कोनों पे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आप या को जाया कर रहे हैं, अपने को जाया कर रहे हैं, वहाँ पे बैक वक्त लोगों को इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है हम इस बात को समझ नहीं पाते।
इसी में अगेन ज़िमनन मैंने दुनिया के कई मुल्कों में इवन जापान में खास तौर पे इसको ठीक ठाक इस पे सरजनिश की जाती है कि इवन कोई अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके खाना खाए और बचा दे तो उसके ऊपर भी कि अगर आपने इतना खाना नहीं था तो आप पैसे देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ज़ाया कर दें। और इसी तरह हमने अमेरिका में देखा है बाकी मुल्कों में भी कि रेस्टोरेंट से बचा हुआ जो फूड है उसकी प्रॉपर तरसील का एक निज़ाम है कि फिर कम अज़ कम वो वहाँ तक कैसे पहुँच जाए बर वक्त बजाय इसके कि वो ज़ाया हो ट्रैश हो वो सही लोगों तक पहुँच जाए, तो उसकी एक तरसील का एक पूरा निज़ाम है। जी आप अपनी जारी रख सकते हैं बात।
तो जब बात होती है कि जी इसका जो इसकी इम्पोर्टेंस है और दूसरा ये कि जी ये क्यों फॉर एग्जांपल अगर किया जाता है तो देखिए ये इंटरनेशनल डे है, दुनिया के हर कोने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑलमोस्ट, और इसकी जैसे मैंने खसूसियत बताई कि सिक्योरिटी, इसके अलावा सिक्योरिटी का, गजाइयत का, हर लिहाज से हर एतबार से ख्याल रखते हुए भी था। अब बात आती है कि
मुनासिब खुराक या मुकम्मल खुराक क्या है, बैलेंस उसमें कैसे रखें, एक सेहतमंद जिस्म के लिए किस तरह की खुराक जरूरी है।
जैसे अब अगर वर्ल्ड फूड डे अगर आप मेरी राय लें तो एवरी डे इज द वर्ल्ड फूड डे, एवरी डे इज द फूड डे, क्योंकि गजा के बगैर, फूड के बगैर, यू नो आई नो एवरीबडी नो दैट वी आर नथिंग, वी कैन नॉट सर्वाइव एट आवर ओन। अब अगर कहीं के भी एक बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे कि नाम आपको बता रहा है बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर गजाई अज़ा का पूरा होना, अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसे कि एक कदर मिसाल के तौर पर चपाती है उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन आपको मिलेगा, उसमें आपको वीट है ना, वीट यानी गंदम है, इसमें आपको बहुत और गजाई अज्जा मिलेंगे जो कि हमारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिक तीन चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीनों का एक पूरे दिन में एक मतलब बैलेंस तरीके से लेना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। जैसे कि 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप लें और उससे थोड़े से कम प्रोटीन, उससे थोड़े से कम फैट, तो एक कोई 1500 या 1500 से 2000 किलो कैलोरीज का एक डाइट प्लान आपका होना चाहिए, उसको आप फॉलो कर लें।
मुझे ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है दुनिया में वो लोग हैं जो अपने लिए एक मुनासिब खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, एक वो लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा उसका वो एहतमाम करना आसान नहीं है, गरीब कैटेगरी में आते हैं या इवन लिविंग उसके अंदर मेरा सवाल उसमें से कि एक आदमी जिसकी अगर मौशी हालत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो वो कम खर्चे में एक बेहतर पैकेज अपने लिए फूड का वो कैसे तैयार कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको भी बताया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, पानी हर घर में है, बिल्कुल है, आप पानी के कम अज कम 12 से 14 ग्लास पी सकते हैं कि नहीं पी सकते,
बिल्कुल पीना चाहिए,
ठीक है, अंदर से आपको कोई बीमारी पीना चाहिए, खाने से पहले पानी पिए, बाद में पानी ना पिए, ये भी बात सबको पता है। बात असर इम्प्लीमेंटेशन की है, बहुत सी चीजें सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जाती, हम जिन काज की बात कर रहे हैं वो आपको मुकम्मल यानी एक सालिन अनाज में मिलता है, वो है रोटी, चोकर की रोटी, चोकर के आटे की रोटी यानी गंदम, फिर इसके अलावा प्रोटीन हमें अंडे में मिलती है, अंडे वही बात है, हमें किसी को स्मेल आती है, किसी को दूध में स्मेल आती है, किसी को अंडे में स्मेल आती है, ये तो फिर वही बात है ना कि इस तरह तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम योर होम एंड देन तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपके पास जो जो अवेलेबल चीजें हैं वो तो आप खाएं, आपको नहीं कह रहे हम जैतून,
यानी अगर आप जैतून आप पूरा चिकन या मटन नहीं ले सकते तो कम से कम अंडा अफोर्ड कर सकते हैं, आपको प्रोटीन मिल रही है, आप ये कह रहे हैं,
यही तो मैं बात कर रही हूँ ना, वो एम्फेसिस अगर है वर्ल्ड फूड का तो दैट इज ऑल्सो के जी आप हर चीज अल्लाह ने आपको नियमत दी है आप उसका उसको उस तरह से यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें।
आयशा बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकाला और आपसे हम बिल्कुल मुतवातिर इसके ऊपर बात करेंगे, थैंक यू सो मच हमारे साथ ही। और सामिन इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका से हमारे प्रोग्राम आपकी दुनिया का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे। اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
دس از وی او اے نیوز.